موسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة دائمة على أعدائهم أعداء الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى صلوات الله محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى محمد
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یا علی تیری منزلت تیرا مقام میرے ساتھ یا تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. کیا منزلت تھی ہارون اور موسیٰ کی؟ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو فرعون شکن کے طور پہ متعارف کرایا ہے قرآن میں. موسیٰ فرعون شکن ہے اور ابراہیم بت شکن ہے, اور فرعون تمام عمر اس تگ و دو میں رہا کہ جو نجومیوں نے اس کو بتایا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرا گریبان پکڑ کے تجھے تخت سے نیچے گرا دے گا. تمام عمر فرعون کی کوشش رہی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو, وہ اس دنیا میں وہ بچہ نہ آئے. اس ایک بچے کی ولادت کو روکنے کے لیے ہزاروں بچوں کا قتل کیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں بچوں کا قتل ہوا. اور وہ دور ایسا نہیں تھا کہ جس طرح آج کل ہاسپٹلز ہیں, یہاں پہ مثال کے طور پہ ایمرجنسی سروسز ہیں, اگر بیماری ہوتی ہے ایمبولنس کال کر لیں, نرسنگ ہومز ہیں, وہاں پر عام طور پہ گھروں میں ہی ولادتیں ہوا کرتی تھیں. اور کئی مائیں اس فراق کی وجہ سے کہ ان کی اولاد قتل کی جا رہی ہے, اسی غم میں اس دنیا سے چلی جایا کرتی تھی. لیکن جس نے آنا ہوتا ہے وہ آ کے رہتا ہے. گو کہ اللہ نے ہمیں اپنے اختیار میں چھوڑا ہوا ہے, انسان کو کھلی چھٹی دے دی ہے. کسی اور مخلوق کو ایسی چھٹی نہیں ملی جیسے انسان کو ملی ہے. بندے جو تیرا جی آئے وہ کر, ایک دائرے کے اندر اللہ نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن جو کام اللہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ پھر یہ حقوق اور یہ اختیار ختم ہو جایا کرتا ہے. فرعون کو اختیار تھا کہ وہ کتنے بچوں کو قتل کر رہا ہے, وہ قتل کر سکتا تھا قتل, کیونکہ اللہ نے ایک خاص مدت کے لیے انسان کو جو چھوٹ دی ہوئی ہے اس چھوٹ میں وہ آ گیا تھا. لیکن اگر اللہ چاہے کہ موسیٰ نے پیدا ہونا ہے, پھر موسیٰ کو وہ قتل نہیں کر پاتا ہے. آخری ڈوری پھر اللہ کے ہی ہاتھ میں. ہماری مثال اس گڑیا کی سی ہے جس کے اندر بیٹری فٹ کر دی جائے, اس کو چابی دی جائے, اس کا سوئچ آن کریے, وہ کھیلے کودے اور اس دائرے میں وہ گھومتی رہتی ہے, ادھر رکاوٹ ہوئی تو ادھر چل پڑی, ادھر رکاوٹ ہوئی ادھر چل پڑی, لیکن ایک دائرے کے اندر, اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتی. ہم لوگ بھی بڑی چیک پیک ہمارے اندر ہوتی ہے, بڑے ہم لباس پہنتے ہیں, ہم مولانا صاحب ہیں, ہم بڑے یہ ہیں, بڑے لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں, انجینئرز ڈاکٹر وغیرہ سب ہمارے آگے پیچھے گھومتے ہیں. یہ باتیں اس وقت تک ہیں جب تک کہ ہمارا سوئچ آن ہے. جس وقت خدا سوئچ آف کر دیا کرتا ہے نا, تو بڑوں کو ہم نے لڑکتے ہوئے دیکھا ہے. صدام جیسے بندے کو ہم نے گٹر کے بیچ میں چھپتے ہوئے دیکھا ہے. قذافی جیسے بندے کو ہم نے لوگوں کی منتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے بڑے فرعونوں کو زمین بوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یہی ایسا ہی وقت حضرت موسیٰ پہ آیا. حضرت موسیٰ کو کبھی فرعون نے چیلنج نہیں کیا. فرعون نے حضرت موسیٰ کو چیلنج نہیں کیا تھا. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, اذهب الى فرعون انه طغى, اے موسیٰ جاؤ فرعون کے مقابلے میں کہ اس نے سرکشی کی ہوئی ہے. کبھی موسیٰ سے نہیں سنا پروردگارا اس کے میرے اوپر احسانات ہیں, میں اس کے گھر میں پلا ہوں, میں نے اس کے گھر کا نمک کھایا ہے, میرے اس نے اچھائی کی ہے, میں کیسے اس کے مقابلے میں جاؤں؟ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا؟ جاؤ فرعون کے مقابلے میں کہ اس نے سرکشی کی ہوئی ہے. کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں سرکشی کی تھی. کس نے کی تھی؟ فرعون نے کی تھی. اور اللہ حکم کس کو دے رہا ہے؟ موسیٰ کو حکم دے رہا ہے. موسیٰ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا فرعون کا، جھگڑا اللہ کا تھا، حکم موسیٰ کو ہو رہا ہے. اور موسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ پروردگارہ کوئی اچھائی کوئی ایسی باتیں نہیں، مدد مانگنی چاہیے نا اس فرعون کے مقابلے میں جس کی فوج ہے، جس کا سسٹم ہے، جس کا پولیس کا نظام ہے، جس کا نظم ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، وہاں سے مدد مانگنی چاہیے. ہاں مدد موسیٰ بھی مانگ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اے پروردگارہ مجھے جہاز دے دے، مجھے ٹینک دے دے، مجھے توپیں دے دے، مجھے فوج دے دے، مجھے پیسے دے دے، یہ چیزیں نہیں مانگ رہے. کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. پروردگارہ مجھے شرح صدر عطا کر، وسعت قلب عطا کر دے. پہلی چیز اگر دین کا راستہ، وہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم سے لے کر خاتم تک ایک ہی دین ہے. جو ضرورت ہم جو کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں یا دین کا کام کر رہے ہیں، یا جو اہل بیت کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سفیر کربلا بنے، سفیر حسین بنے، سفیر علی بنے، تو سفیر علی کی وہی خصوصیات ہونی چاہیے جس کی موسیٰ طلب کر رہا ہے. اور پہلی چیز وسعت قلب، وسعت قلب کے بغیر اللہ کا پیغام کہیں پہنچایا نہیں جا سکتا. شرح صدر ہونی چاہیے. جب دین کا کام نہیں کر رہا نا کوئی، کوئی اس کو کچھ نہیں کہتا، کہتا چھوڑ یار اس کے ساتھ متھا نہیں لگاؤ، بڑی مشکل کی بات ہوگی، بڑی مصیبت کی بات. والے لوگ سلام کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. یہاں ایک یاد آ گئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت. جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کریں گے. کئی لوگ شر کی وجہ سے احترام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بس سلام کر کے گزرو یار، کوئی گڑبڑ نہ کر دیں، ان کا عزت احترام کرتے رہو. پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر کی وجہ سے ان کا احترام کیا جائے گا. مومن کے لیے شرح صدر ہے. مومن اگر ہے تو امیر المومنین کون ہے؟ امیر المومنین کون ہے؟ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث موجود ہیں. کون؟ مولا علی. کتنے علی ہیں ہمارے؟ ہمارے 12 علی ہیں، سب علی ہیں. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد کلنا محمد. ولادتیں ہم الگ الگ مناتے ہیں، شہادتیں ہم الگ الگ مناتے ہیں، لیکن ایک ہی وجود ہے، ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی مشن ہے جس کا آغاز آدم نے کیا. ہمارے سامنے جس کو بیان پیغمبر اکرم نے کیا، اور امام زمانہ اسی مشن کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اگر ان کا کام ہم کر رہے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ میں کمپنی جوائن کرتا ہوں اور کمپنی میں جا کے کہتے ہیں مجھ میں بڑی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، میں یہ کام ایسے کر دوں گا، میں یہ کام ویسے کر دوں گا. وہ کہیں گے بھائی صاحب آپ کے ملک پاکستان میں تو یہ کام چل جاتا ہے کہ ایک سپاہی بھی چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق ٹریفک چلاتا ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق جیسے اس کو سمجھ آتی ہے نا، وہ نہیں دیکھتا کہ آگے تھانے دار صاحب نے کیا کہا ہے، ڈی ایس پی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ایس پی صاحب قانون کلیہ کیا ہے. وہ جو اس کی سمجھ میں آئے گا تھپڑ بھی مار دے گا، یہ بھی کر دے گا، وہ اس نے اپنے قانون کے مطابق چلانی ہے. لیکن جو منظم لوگ ہوتے ہیں، جو آرگنائزڈ لوگ ہوتے ہیں، جہاں نظام ہوتا ہے، جہاں سسٹم ہوتا ہے، وہاں اپنی مرضی نہیں چلا کرتی، وہاں اس کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق چلے گا. اگر میں کوئی کمپنی جوائن کروں گا تو کمپنی یہ نہیں دیکھے گی کہ آپ کتنا اچھا چیزوں کو، کہیں گے بھائی پورا سسٹم ہے، اس میں یہ کام آپ نے اس انداز میں انجام دینا ہے، اسی انداز میں ہمیں انجام دیتے رہنا چاہیے. اگر ہم اہل بیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، پھر میں نے اپنی پسند اور اپنی ناپسند کو، اپنے غصے کو، اپنی عادت کو، اپنی شوق کو، اور اپنی دوستی اور دشمنی کو بالکل کنارے رکھنا ہوگا. پھر قل ان الصلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین. ہماری نمازیں، ہماری دعائیں، ہماری زندگی، ہماری موت للہ رب العالمین ہونی چاہیے. یہی قدر مشترک ہمیں ان کے ساتھ منسلک. پھر ہم نے کمپنی کو دیکھنا ہے کہ اس کمپنی کی طلب کیا ہے، آئمہ اتھار کا خاصا ہے, بہت سی روایات ملتی ہیں کہ لوگوں نے آئمہ کے سامنے گستاخی کر لی تو امام بلا کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے, کوئی تنگی ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی گھر میں کوئی پیسوں کا ہے, کوئی فاقہ ہے, کوئی اور پرابلم ہے تمہیں, اور پھر اس کے بعد ان کی مسائل کو حل کیا. ہمارے اندر بھی پہلی چیز وہی دعا جو حضرت موسیٰ نے کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, پہلا حصہ پروردگارہ مجھے وسعت قلب بتا کر. تو اگر موسیٰ فرعون کے مقابلے میں یہ مانگ رہے ہیں, فرعون فرد کا نام نہیں, فرعون صفات کا نام ہے, فرعون صفات کا نام ہے. جیسے اللہ کو ہم صفات سے جانتے ہیں نا, اسی طریقے سے شیطان کو بھی صفات سے جانا جاتا ہے. مثلا اللہ کی صفات کیا ہیں؟ رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے, کریم ہے, حی ہے, قیوم ہے, یہ سب اللہ کی صفات ہے. اور ہماری تمام عبادات کا محور کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں نا, ہم سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں مولانا روزہ رکھا ہے کیا کریں, روزہ وہاں نماز پڑھنی ہے, فلانی نماز پڑھنی ہے, کیا کریں, کیسے نیت کریں؟ جو عمل کرنا ہو, جو اس کی مقدار ہو, واجب ہو, مستحب ہو, وہ پڑھ کے آگے ایک جملہ مشترک کیا کہتے ہیں؟ قربتن اللہ, قرب اللہ کی خاطر ہماری نماز ہے. یعنی نیت اللہ کی ہے, اللہ کا قرب ہماری نیت ہوا کرتا ہے جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جس کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں, یہ تمام قرب کی نشانیاں. لیکن قرب کا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کتنے اللہ کے قریب ہوئے؟ میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہ رہا ہوں, ورنہ باتیں بہت ہیں اس راستے پر. پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اللہ کے قریب ہیں؟ ایک کمرے میں اگر ہیٹر لگا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم ہیٹر کے قریب ہیں؟ کیا اس کی گرمی, اس کی صفت ہمارے وجود میں داخل ہوگی؟ اگر گرمی ہم تک پہنچ رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں. اگر اللہ کی صفات ہمارے وجود میں موجزن ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرب کی منزل کو پہنچ رہے ہیں. ایک بات اور چھوٹی سی عرض کرتا چلوں, پھر اپنے موضوع کے اوپر واپس جائیں گے, کہ ایک سوال شاید پہلے بھی ہم یہاں پہ کر چکے ہیں, لیکن بار بار ان باتوں کا تکرار ضروری ہوتا ہے سمجھنے کے لیے, خود بھی اپنے لیے, میرے اپنے لیے یہ باتیں سمجھانے کے لیے, اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. کہ مثال کے طور پہ کہیں سے کوئی دھات ملی, میٹل ملا, جو سونا نہیں ہے, گولڈ نہیں ہے, لیکن اس کی صفات سونے والی اس میں کچھ پائی جاتی ہیں. مثلا اس کا رنگ دیکھا, سونے کا کلر ہے, اس میں گولڈ کا کلر ہے. اس کا وزن دیکھا, وہ بھی گولڈ کی طرح ہے, نرم بھی گولڈ کی طرح ہے, گولڈ اوریجنل فارم میں نرم ہوا کرتا ہے, بعد میں اس کے اندر تھوڑی سی ملاوٹ کی جاتی ہے تاکہ سخت ہو جائے, تاکہ اس سے زیور بن سکے, ورنہ زیور اگر اصل خالص سونے سے بنائیں تو وہ سونا ٹھہرتا نہیں ہے, ٹیڑھا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, لہذا اس میں تھوڑی سی ملاوٹ کی جاتی ہے ہلکی سی, پھر اس کے بعد اس سونے سے زیور بنایا جاتا ہے, اصل نرم ہے. تو وہ دیکھا وہ دھات جو تھی نرم بھی تھی جیسے سونا نرم ہے, پھر اس کا کیمیکل ری ایکشن دیکھا, وہ بھی سونے کی طرح تھا. تو بتائیے کہ یہ اگر کہیں سے سونے کا کام لیں گے تو سونے کا کام کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ سوچیں ذرا, پانی پلا رہے ہیں. ہماری ون وے ٹریفک نہیں ہوتی مجلس, ہم ٹو وے ٹریفک چلتے ہیں, ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں نا, درست ہے؟ آج سب ایک دھات ہے, میٹل ہے, اس کی صفات ساری سونے والی, نرم ہے, سب کچھ وزن ہے, اس کا کیمیکل ریئیکشن سب کچھ سونے کی طرح, سونے کا کام کرے گی یا نہیں کرے گی؟ بھائی جب صفات ہی سونے والی ہیں تو وہ سونے کی طرح ہی کام کرے گی نا, وہ کرے گی سونے والا کام, ٹھیک ہے, وہ سونے والا, کیونکہ اس کی صفات جب سونے والی ہو گئی تو پھر اس کا اپنے کیمیکل چیک کیا, سارا کچھ کیا, جب وہ ریئیکشن اس کے سارے اس کے ہو گئے تو وہ کام بھی سونے والا کرے گی. تو اگر انسان بھی اپنے وجود کے اندر صفات پروردگار عالم پیدا کر لے تو اللہ جیسے کام بھی انجام دے سکتا ہے, ایک فرق کے ساتھ. اللہ کی صفات ہمارے وجود میں پیدا ہو سکتی ہیں نا, اللہ رحمان ہے, اللہ رحمان ہے, لیکن اللہ کی رحمت کی حد نہیں ہے, بے حد. ہماری حد, ہمارا جسم محدود ہے نا, جسم بنتا تب ہے جب حد لگتی ہے, جب حد لگتی ہے پھر تو ہماری ایک حد تک اگر رحمت ہم اپنے اندر, ہم حد سے زیادہ پیدا ہی نہیں کر سکتے اپنے اندر رحمت, اللہ تو حد کے حساب نہیں ہے اس کا, جب حد و حساب نہیں تو اس کی رحمت کی بھی حد نہیں, اس کے علم کی بھی حد نہیں, اس کی علم کی ساتھ اس کے قہر کی بھی حد نہیں ہے، کسی چیز کی حد نہیں، لیکن ہم محدود حد تک اگر رحمت اپنے وجود میں پیدا کر لیں، اللہ کی صفات پیدا کر لیں، تو ہمارے ریئیکشنز بھی اللہ کی طرح ہو سکتے ہیں. ثبوت ثبوت بھی چاہیے نا، ثبوت کے بغیر تو آپ لوگ بھی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے علماء نے ہمیں ممبر سے سکھایا یہی ہے کہ پہلے ثبوت مانگو اور جب ثبوت ملے پھر اس کے بعد درود پڑھو، صلوات پڑھے محمد والے. کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان تخت پر بیٹھے ہیں، کسی نے ذکر کیا کہ ملکہ بلقیس ایسی ہے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتی ہے. حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو فوراً تخت سمیت یہاں پر لایا جائے. انہوں نے کہا کہ فوراً اس کو تخت سمیت اٹھا کر یمن کے علاقے سے فلسطین کے علاقے میں لایا جائے. قرآن میں ذکر ملتا ہے. تو وہ ہستی جن کے پاس قرآن کے علم میں سے کچھ تھا، کسی نے کہا کہ آپ جتنی دیر میں کھڑے ہوتے میں لے آؤں گا، کہا نہیں، ان کا پلک جھپکتے میں، پلک جھپکتے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ موویز بنتی تھی نا پرانی، تو وہ فلم چلا کرتی تھی، اس فلم کا یہ تھا کہ اس کے نیگیٹو جو فلم کی تصویریں تھیں نا، ایک تصویر کے بعد دوسری تھی، وہ کر کی آواز آتی تھی اس کے پروجیکٹرز میں جو چلاتے تھے. وہ کیوں آتی تھی؟ وہ ایک تصویر چلتی تھی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، وہ اتنی تیزی سے آتے، ایک میں ہاتھ ادھر ہے، دوسری میں ادھر ہے، تیسری میں ادھر، تو وہ جب مسلسل چلتی تھی تو ہاتھ چلتا ہوا نظر آتا، ہم سمجھتے تھے مسلسل یہ تصویر چل رہی ہے. وہ ایک تصویر اور دوسری تصویر کے درمیان 1/3 of a second سے کم کا فاصلہ رکھا جاتا تھا، کیونکہ کہتے ہیں پلک جب جھپکتا ہے نا تو یہ 1/3 second اس کو لگتا ہے، اور اس 1/3 second تک وہ پرانی تصویر ہمارے سامنے رہتی ہے، یعنی ساتھ ہی اندھیرا نہیں چھا جاتا. جتنی دیر میں اندھیرا چھاتا ہے اتنی دیر میں پھر دوسری تصویر آنکھ کھل جاتی ہے، تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری آنکھ جھپک رہی ہے. تو پلک جھپکتا یعنی 1/3 of a second میں یمن سے لے کر فلسطین کا فاصلہ کون لے کر آ رہا ہے؟ وہ لے کر آ رہا ہے جس کو قرآن کے علم میں سے کچھ حاصل تھا. اسم اعظم کا کہتے ہیں اس کو ایک لفظ کا علم تھا جس نے اتنا بڑا فاصلہ طے کرایا، جس کے پاس ایک علم تھا. اور ریئیکشن میں بتاتا ہوں، جس کے اندر اللہ کی صفات پیدا ہو جائیں تو وہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کہتے تھے قم بِإذن اللہ، اٹھ کھڑے ہو اللہ کے حکم سے، اٹھ کھڑا ہوتا تھا. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کے پاس 2 اسماء کا علم تھا. کہتے ہیں کچھ 99 کچھ روایات میں بیان کیے 99 علم ہیں، ایک علم مخصوص اللہ کے لیے ہے، باقی تمام کا علم پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات بڑھ محمد و آل محمد. اگر ایسا وجود دیوار پہ بنے ہوئے شیر کو حکم دے دے کہ شیر بن جا اور وہ شیر بن جائے، تو یہ دنیا کے قصے کہانیاں نہیں، یہ حقائق ہیں. اگر زبان سے نکلی ہوئی بات ہمارے مومنوں کی، میں ان کے آئمہ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں عام انسان کی بات کر رہا ہوں، جو تھوڑی سی صفات اپنے اندر پروردگار عالم کی پیدا کر لیتا ہے، جب وہ دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھائے نہیں ہوتے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، جو منہ سے بات نکلتی ہے پوری ہوتی ہے، کیا فلسفہ ہے اس کا، کیا بات ہے، کیوں پوری ہوتی ہے؟ ایک آدمی سچا ہے، سچا آدمی کیا ہے؟ یعنی جو واقعہ ہوا ہے اسی کے مطابق اس کا بیان ہے. الفاظ کس کے مطابق ہے؟ واقعی یہ جو بات جو ہوئی اسی کو اس نے بیان کیا اپنی الفاظ سے. جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل جائے دوسری طرح کی، تو اللہ واقعے کو اس کی زبان کے مطابق کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں مستجاب الدعا ہو گیا فرانا، مستجاب الدعا ہو گیا، یعنی واقعہ الفاظ کے مطابق. جب انسان عادت ڈال لے کہ جو واقعہ ہے اسی کے مطابق بیان کر رہا ہے، سچ بیان کر رہا ہے 100%، تو پھر اگر کہیں اس کی زبان سے کوئی اور بات بھی نکل آئے تو اللہ واقعے کو اس کی زبان کے مطابق کر دیتا ہے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. جب اللہ کی صفات انسان اپنے وجود میں پیدا کر لے، ایک عام انسان ہے، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو مظہر صفات الہی ہوں,
کیا کہہ,
مظہر صفات الہی کیا, یعنی جن کے عمل سے, جن کے اٹھنے سے, جن کے بیٹھنے سے, جن کے چلنے اور پھرنے سے اللہ کی صفات کا اظہار ہوتا ہو. اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی تو ہمیں کیا پتا ہو چلتا کہ کرم کیا ہے, رحم کیا ہے, مغفرت کیا ہے, ستار العیوب ہونا کیا ہوتا ہے. ان ہستیوں سے پوچھو, دیکھتا انسان ان ہستیوں کو ہے اور انسان کا شعور اللہ کی طرف جاتا ہے. ایسا وجود جس کو دیکھے انسان تو ان کے وجود میں گم نہ ہو جائے, انسان کا شعور اور عقل مالک حقیقی کی طرف جائے, ایسی ہستیوں کو ہم شاعر اللہ کہتے ہیں. یہ شاعر اللہ ہے, کعبے کو شاعر اللہ کہا گیا ہے. شعور کعبے کو دیکھتے ہیں نا, شعور کدھر جاتا ہے, اللہ کی طرف جاتا ہے. یہ ہستیاں بھی ہم ان کو وجہ اللہ کہتے ہیں نا. کلو من علیہ فان الا وجہ ربک ذل جلال والاکرام, ہر چیز قیامت میں فنا ہو جائے گی الا وجہ ربک ذل جلال والاکرام, سوائے اللہ کے چہرے کے. ایک سوال, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا چہرہ ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, کیوں؟ ہاں دیکھیں, جسم ہونے کے لیے پہلی شرط ہے کہ حد ہو.
کیا کہیں,
حد نہیں ہے تو جسم نہیں بنتا, اور جس کی حد لگ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, میرا معبود نہیں ہو سکتا. ہمارے معبود میں اور دنیا کی تمام چیزوں میں جو فرق بنیادی ہے, لیس کمثلہ شے, اس کی مثل نہیں, وہ یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم نہیں. دنیا میں ہر چیز جسم رکھتی ہے, ایک وجود رکھتی ہے, اللہ کا وجود ایسا ہے جو جسم سے خالی ہے. تو پھر کیوں کہا گیا کہ اس دن سب چیز فنا ہو جائے گی, الا وجہ ربک ذل جلال والاکرام, وجہ اللہ کے علاوہ. علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان جب کسی کی شناخت کرتا ہے تو سب سے پہلے کہاں دیکھتا ہے, چہرے پر دیکھتا ہے. چہرے سے پتہ چلتا ہے, یہ چہرہ ہی میرا وجود تو نہیں نا, میرا وجود تو پورا وجود ہے, اس کا ایک حصہ میرا چہرہ ہے, لیکن چہرے سے شناخت ہوتی ہے کہ یہ فلاں صاحب جا رہے ہیں. چہرے کی صفات دیکھ کر, اس کی نوک پلک دیکھ کر, اس کی اٹھان, اس کی شکل اور صورت دیکھ کر انسان پورے وجود کا اندازہ لگا دیتا ہے. وہ ہستیاں جن کے وجود کو دیکھ کر جو مظہر صفات الہی ہوں, کہ جب انسان ان کو دیکھے شعور اللہ کی طرف جائے, ہم کہہ سکتے ہیں یہی وہ وجود ہیں جو وجہ اللہ کے مرتبے پر فائز ہے, کہ انسان دیکھتا ان کو ہے, صفات پروردگار عالم کی یاد آتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. موسیٰ کو جب فرعون کے مقابلے میں بھیجا گیا, حضرت موسیٰ کو سرکشی کی صفت بتائی گئی کہ انہ طغا, جاؤ اس نے سرکشی کی ہوئی ہے. ہم اللہ کی صفات کو اپنے وجود میں پیدا کرنا, یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے. اور دوسری طرف صفات شیطانی کیا تھی, سب سے بڑی صفت شیطان کی سرکشی تھی. ہم کہتے ہیں نا, بڑے آدمی سے کیا پنگا لیتے ہیں نا, جا کے اس کے سامنے کھڑے ہوتے, چلے تیری بات نہیں مانتا, جا اپنا کام کر. ہم کہتے ہیں شیطان نے بھی یہ کیا تھا, درست ہے نا. باطل کے سامنے اگر انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو استقامت کہتے ہیں, اور اگر انسان حق کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو سرکشی کہتے ہیں, درست ہے. شیطان نے بڑا کام نہیں کیا, اگر باطل کے مقابلے پہ اتنی کہ ثابت قدمی کی ہوتی تو آج وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے میں سے ہوتا, لیکن جب حق کے مقابلے میں اس نے یہ کام کیا تو پھر کیا ہو گیا, باطل کے ساتھ شامل ہو گیا. وہ حق کے مقابلے میں جو کھڑا ہوگا وہ باطل میں شامل ہوگا. یہ سرکشی شیطان کی صفات ہے, حسد شیطان کی صفات ہے, بغض و کینہ یہ شیطان کی صفات ہے. ابا واستکبرا, جب سب نے سجدہ کر لیا, آدم سے سجدہ نہیں کیا, کیا کیا قرآن نے, ابا واستکبرا, تکبر کیا اس نے, بڑائی کی اس نے, اپنی بڑائی جانی. کیا کہا اس نے, شیطان نے کیا کہا تھا, کہا تھا پروردگارا میں آگ سے بنا ہوں, یہ مٹی سے بنا ہے. بتائیے, وہ کہہ رہا تھا کہ آگ افضل ہے مٹی سے. پہلے بھی پوچھا آپ سے, دیکھنے سبق یاد ہے یا نہیں, یہ بتائیے آگ افضل ہے یا مٹی؟
مٹی.
ہاں مٹی کیوں افضل ہے؟ وہ سمجھائیں نا مجھے.
آگ کو بجھا دیتی ہے.
آگ کو بجھا لیتی ہے لیکن مٹی کے سینے پہ آگ جل رہی ہوتی ہے, مٹی اس کو بجھا نہیں سکتی. مٹی کو اینٹ بنا دیتی ہے آگ, مٹی کو اینٹ کر. یعنی مٹی محتاج ہے, مٹی محتاج ہے آگ کی تو وہ اینٹ بنے, پھر ہم اس کو گھر میں لگائیں یا کسی کے سر پہ مارے. درست ہے بھائی, آگ افضل ہے مٹی؟ مٹی افضل ہے. کیوں کہہ رہے ہیں مٹی افضل ہے بھائی؟ ان دونوں کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. مکھی افضل ہے یا ہاتھی بھائی؟ ان کا کمپیریزن ہی کوئی نہیں, یہ کیٹیگری الگ ہے. کمپیریزن ایک چیز میں ہوتا ہے بھائی, انسان کے انسان سے کمپیریزن ہوتا ہے کہ یہ انسان افضل ہے یا یہ. انسان کا گھوڑے کے ساتھ کیا کمپیریزن؟ سمجھ گئے؟ مٹی اور آگ کا کمپیریزن نہیں, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. ان کا کمپیریزن کیسا؟ تو شیطان نے کیوں کہا کہ آگ افضل ہے؟ کیونکہ آگ سے وہ بنا ہوا تھا, آگ اس کے ساتھ مربوط تھی. ہم کیوں کہتے ہیں مٹی افضل ہے؟ کیونکہ میرے ساتھ اٹیچ مٹی ہے. بیماری کی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, ہمارا کام پیغام دینا ہے. مجلس پڑھنی مجھے آتی نہیں, نہ میں کوئی لمبی چوڑی باتیں ادھر کی باتیں ادھر سناتا ہوں, اور کچھ نہیں ہوتا میرے سے, پیغام ہے صرف البتہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے نا, ہم کہہ رہے ہیں مٹی افضل ہے, کیوں کہتے ہیں ہم؟ ہم عام زندگی میں بھی یہی کام کرتے ہیں. میں افضل ہوں, میں ایک سرکل ہے, دائرہ ہے میرے گرد میں کا, میں کے ساتھ جو اٹیچ ہے اس دائرے میں جو چیز ہے وہ افضل ہے. میرا بیٹا سب کے بیٹوں سے افضل ہے کیونکہ میرا بیٹا ہے. اگر وہ میرا بیٹا نہ ہوتا, کسی اور کا ہوتا, تو پھر وہ افضل نہیں تھا. میں افضل ہوں. میرا تعلق اگر پاکستان سے ہے تو پاکستان افضل ہے کیونکہ میرا ملک ہے, باقی سارے ختم زیرو. میری زبان کون سی زبان ہے میری؟ اردو, پشتو, پنجابی. پھنس گئے سارے ادھر آ کے کیونکہ ساری زبانیں اپنی ہیں. ایک جگہ گیا تھا مسجد میں, تو وہ ڈیڑھ سال کے بعد ان کی بحث ہو رہی تھی کہ مولانا صاحب, ایک وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے ہندوستانی ہے, دوسرا کہتے ہیں جی پنجابی ہے, تیسرا کہتا ہے جی پٹھان ہے. میں نے کہا جی ہم آل راؤنڈر ہیں, اللہ کا شکر ہے. درست ہے, لیکن اگر کوئی پنجابی ہوگا وہ کہے گا جی پنجابی افضل ہے. جی ہمارے پاس پانچ دریا ہیں. پٹھان کہے گا کوچا ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں نا. سندھی کہے گا سائیں ہمارا سب سے پرانی ثقافت ہمارے پاس ہے. ہندوستانی کہے گا جی عقل و شعور میں ہم سب سے آگے ہیں, ہم بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوا کرتے ہیں. ہر شخص اپنا, لیکن کون کس کو افضل کہے گا؟ جو اس کے ساتھ مربوط ہے. یہ میں کا دائرہ جو ہے نا, یہ ایک بہت بڑی اس کے اوپر دین میں ضرب لگی ہے. دین میں ایک بہت بڑی ضرب اس میں پہ لگتی ہے, اور جب یہ میں پہ ضرب نہ لگی ہو نا, تو انسان دین کے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوا کرتا ہے. وہ ضرب کیا لگتی ہے؟ ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں نا, تشہد پڑھتے ہیں. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں پہلے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہ کو ماننے سے دین کا آغاز نہیں ہوتا. پہلے کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ. پہلے لا الہ ہے, پھر الا اللہ کی منزل پر پہنچتا ہے. پہلے تمام بتوں کو اللہ کے غیر کا انکار ہے, اس کے بعد اللہ کا اقرار ہے. ہم کہتے ہیں باقیوں کو بھی مانے اور اللہ کو بھی مانے, یہ شرک تو ہو سکتا ہے, ایمان نہیں ہو سکتا. اور یہ میں کے اوپر جب تک یہ میں نہیں مٹے گا, یہ میں نہیں مٹے گا, اس وقت تک الا اللہ کی منزل پر انسان نہیں پہنچ سکتا. انسان کا پہلا سفر ہی یہ ہے کہ اپنے اندر سے اس میں کو مٹا دے. جب میں مٹ جاتی ہے, پھر انسان اللہ کے وجود کے ساتھ ملاقات کے قابل ہوتا ہے. والذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے رسول, جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے ان کے لیے برابر ہے تمہیں انذار کرو, سمجھاؤ, بجھاؤ, ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. پیغمبر اکرم محمد و آل محمد کی بات وہ سمجھ سکتا ہے جو لا الہ کی منزل پر پہنچا ہو. جو لا الہ کی منزل پر نہیں پہنچ سکتا وہ کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ نماز پڑھ سکتا ہے, وہ روزہ رکھ سکتا ہے, وہ حج کر سکتا ہے, وہ زکات دے سکتا ہے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ علی کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو سکتا ہے, وہ حسین کے مقابلے میں بھی آ سکتا ہے. جس کے دل میں لا الہ الا اللہ زندہ ہو حقیقی معنوں میں, وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتا, نہ اس دنیا میں نہ اور نہ آخرت میں. صلوات پڑھ دے ایک محمد و آل محمد. اشرح لی صدری, پروردگارا مجھے وسعت قلب عطا کر, ویسر لی امری, میرے امر کو آسان کر دے, واحلل عقدۃ من لسانی, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. پروردگارا کس کے مقابلے میں جا رہے؟ فرعون کے مقابلے میں. فرعون کے مقابلے, جس کے پاس فوج ہے, جس کے پاس تیر ہے, جس کے پاس گھوڑے ہیں, جس کے پاس نظام ہے, جس کے پاس قتل عام ہے, جس کے پاس ظلم و جور ہے, سب کچھ ہے, اس کے مقابلے میں نہیں کہہ رہا مجھے ٹینک دے دے پروردگارا, نہیں کہہ رہا مجھے F-16 دے دے, کہہ رہے ہیں مجھے شرح صدر عطا کر, وہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ میں اس کو کنونس کر دوں, مجھے فصاحت اور بلاغت عطا کرے. وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. وہ آگے کہتے ہیں وَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي, اور میرے اہل میں سے میرا نائب بنا دے میرے بھائی ہارون. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, اے علی تیری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. موسیٰ کو ہتور پہ جاتے ہیں تو ان کو کہتے نہیں کہ ہارون میرے بعد تمہارا ہوگا, لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چلے گئے ہیں تو ہارون جو ہے ان کے بعد ساری ڈیوٹیاں ہارون نے انجام دینی ہے. اور قوم کیا کرتی ہے؟ قوم کیا کرتی ہے؟ وہ قوم جس کو موسیٰ نے آزادی دلائی فرعون سے, ظلم سے, تشدد سے, استبداد سے, اور ان کے اندر نظام اسلام کو نافذ کر دیا, اور 30 دن کے لیے اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا لیا. کتنے دن کے لیے؟ قرآن ذکر کر رہا ہے 30 دن کے لیے بلایا. انہوں نے سب کو بتا دیا میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں, اس کے بعد 10 دن ایکسٹرا اللہ میاں نے روک لیا. وہاں سے گڑبڑ ہوئی, 30 دن کوئی پرابلم نہیں تھا, 30 دن کے لیے اللہ نے بلایا, اس کے بعد 10 دن روک لیا. کیوں؟ 10 دن میں قوم کا امتحان ہونا تھا, ہے نا. اور باتیں شروع ہو گئی, یار کیسے موسیٰ کیسا نبی, یار دیکھو 30 دن کا بولا تھا, آج 31 دن ہو گئے, 32 ہو گئے, 33 ہو گئے, 34 ہو گئے, 35, ان 10 دنوں میں کیا ہوا؟ سامری جادوگر آیا. سامری جادوگر نے کیا کیا؟ ایک بچھڑا بنایا, درست ہے, بچھڑا بنایا, اس کے اوپر بڑے ڈائمنڈ شیمنڈ یہ وہ لگا کے اس نے بڑا خوبصورت بنایا, اور جادو کا کوئی ایسا کھیل کھیلا اس کے ساتھ کہ اس نے بولنا بھی شروع کر دی, کہ تمہارا خدا نہ نظر آتا ہے, نہ بولتا ہے, نہ کوئی بات چیت ہوتی ہے, کچھ نہیں ہوتا, یہ دیکھو کتنا اچھا خدا ہے, کتنا بیوٹیفل خدا ہے, یہ اس کے ڈائمنڈ لگے ہوئے ہیں, درست ہے, دیکھو ڈائمنڈ کتنے شائن کر رہے ہیں, اور یہ کتنا بولتا ہے, کتنا چلتا ہے پھرتا ہے. اور اس کے بعد وہ تمام قوم ایسی اس بچھڑے میں 10 دنوں میں گرفتار ہوئی کہ موسیٰ کی تمام قربانیوں کو بھول کے بچھڑے کو اپنا خدا مان لیا. میں تھوڑا شارٹ کٹ لگاتا ہوں, پھر انشاءاللہ مولا علی کی طرف چلے گئے, درست ہے. آج کل ہمارے پاس بھی سامری کے بچھڑے گھوم رہے ہیں, درست ہے, ہمارے آس پاس بھی سامری کے بچھڑے گھوم رہے ہیں. پلازما ٹی وی 50 inches 80 inches کیا ہے؟ سامری کا بچھڑا ہے. وہ لمبی لمبی گاڑیاں کیا ہے؟ سامری کے بچھڑے. یہ بڑے بڑے مکان جن کے مارگیجز ساری عمر ہم پے کرتے رہتے ہیں, کرائے پہ رہ رہے ہوتے ہیں گتے کے مکانوں میں, اور ہم دنیا کو پتہ نہیں کیسی آنکھیں دکھاتے ہیں, گتے کے مکان مارگیجوں پہ ہمیں دے رہے ہیں, ایک منٹ کی فرصت نہیں, گھوڑے کی طرح دوڑے جا رہے ہیں. وہ ہم کارٹون دیکھا کرتے ہیں, بچپن سے دیکھ رہے ہیں, گدھے کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے, آگے گاجر لٹکائی ہوئی ہے, اور وہ گاجر کو دیکھ کے گدھا دوڑتا جا رہا ہے, اور آدمی مزے سے اوپر بیٹھا ہوا ہے. ہمارے اوپر مارگیج کے گتے کے مکان, یقین مانیے گتے کے مکان ہیں. اختلاف نظر ہے کسی کو مجھ سے؟ نہیں ہے. گتے کے مکان ہمیں پکڑا دیے, اور اس کے بعد کہتے ہیں ساری عمر مارگیجے دیتے رہو, ساری زندگی لگا لو مارگیجے. بیوی کے لیے زیور نہیں لینا, کپڑے نہیں لینے, بچوں کے لیے کیوں مارگیج دے رہا ہوں میں؟ کہیں جانا نہیں آنا نہیں. وہ کہتی ہے ہم نے ملنا ہے, وہ بیمار ہے پاکستان میں, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم نے مارگیج دینی ہے. یہاں پہ مارگیج کی گاجر کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارا کیا ہے یہ, اس کو ہم نے کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں جو بھی سمجھائی آپ کو؟
بچڑا.
ہاں سامری کا بچڑا, بچڑا نہیں ہے, بچڑا تو ذبح ہوتا ہے, یہ سامری کا بچڑا جو ذبح ہونے کے قابل بھی نہیں ہے. یہ سامری کے بچھڑے سارے اور ہم ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. وہ محمد و آل محمد جنہوں نے ہمیں موسیٰ کی طرح نجات دی, اسی سے کہیں دور تو نہیں ہو گئے ہم, انہی سے کہیں دور تو نہیں ہو گئے ہم. پکار رہے ہیں, وہ قوم بھی موسیٰ کو پکارتی تھی. دیکھیے میں تھوڑی تھوڑی کڑوی باتیں کیا کرتا ہوں, میں کوفے والوں کو سے بھی کہہ رہا تھا, میں برا نہیں کہتا ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان کو برا کہتے ہوئے. کیوں؟ ان کا امتحان ہو گیا اور وہ فیل ہو گئے. میرا تو ابھی امتحان نہیں ہوا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میرا ابھی امتحان نہیں ہوا. کون جانے کون کہاں پہنچے. دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ جب میرا امتحان ہو مجھے ثابت قدم رکھنا, اور پروردگارہ اگر جس وقت میرا پاؤں ڈگمگانے لگ جائے یا امکان ہو پروردگارہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینا, اس سے پہلے کم از کم میں یہ لے کے جاؤں کہ میرا امتحان نہیں ہوا. لیکن اگر امتحان میں فیل ہو جائے تو بڑی بدبختی کی بات ہے. ہمیں کہتا ہے یا اللہ اتنا کن معکم فنفوز فوزا عظیما, اے حسین اگر ہم تیرے ساتھ ہوتے تو میری لیے بڑی کامیابی کی بات ہوتی, اور آخری حسین آ کے جب مجھے پکارے اور میں نہ پہنچوں, میں کہتا ہوں کہ میرا اگر قیمہ بن جائے, ذرے ذرے ہو جاؤں اور ایسی بدبخت قسم کی موت مل جائے, میں اس کو فضیلت دیتا ہوں زندگی پر جو مولا حسین کے سامنے کھڑے ہونے سے مجھے حاصل ہو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اپنے آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں. ایک زمانے میں یہودی قوم آخری نبی کا انتظار کر رہی تھی, ایک زمانے میں ان کو بتایا گیا تھا. ابھی لیٹسٹ خبر آئی ہے, یہ ابھی ایک ہفتہ پہلے مجھے کسی نے فارورڈ کی تھی کہ ترکی میں سن ایئر 500 AD کی, آفٹر ڈیتھ آف جیسس کرائسٹ, حضرت عیسیٰ کی وفات کے 500 سال بعد کی لکھی گئی بارناباس کی گوسپل ملی ہے, ٹھیک ہے جی, انجیل ملی ہے, اور اس انجیل میں وہ حقائق ہیں کہ اگر وہ معلوم ہو گئے تو عیسائیت کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی, جس میں آخری نبی کے آنے کی بشارت بھی لکھی ہوئی ہے, جہاں یہ بھی لکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, یعنی بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ساری ہوا ہیں. اور وہ سن 2000 میں ملی ہے, ترکی کی حکومت نے 12 سال کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس یہ چیز موجود ہے. ویٹیکن والوں نے ان سے وہ مانگی ہے کہ ہمیں اس کی کاپی دی جائے کہ ہم اس کو سٹیڈی کریں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ کیا کیا ہے, یا ہم اس کا توڑ نکالیں مثال کے طور پہ. درست ہے, تو یہ راز تو نکلتے چلے جائیں گے نا, یہ باتیں نکلتی چلی جائیں گی, یہ باتیں, زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے کہ اس وقت وہ ہو رہا ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ انتظار کر رہے تھے, انتظار کر رہے تھے کس کا؟ آخری نبی کے آنے کا. ہم دیکھتے ہیں نا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب حضرت خدیجہ کا کاروان لے کر گئے نا, تو راستے میں ایک عیسائی راہب نے کیا کہا تھا کہ میں اس کے اندر انبیاء کی صفات دیکھ رہا ہوں, تو کیسی پہچانی انہوں نے, انہوں نے کیسے پہچانی؟ کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے نا, انہوں نے یاد رکھی ہوئی تھی کہ صفات کیا ہوں گی. جس طرح ہم کہتے ہیں نا مولا کے ظہور ہوگا, نشانیاں کیا ہیں, یہ نشانی ہے, ایسے ہوگا, سفیانی کا لشکر ہوگا اور اس کے بعد یمنی کا لشکر ہوگا, اس کے بعد خراسانی کا لشکر ہوگا, یہ تمام باتیں معلوم ہیں نا, ان کے اوپر لوگ نظر رکھے ہوئے ہیں نا, 24 گھنٹے نیوز دیکھتے رہتے ہیں. کئی لوگ نیوز اس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں وہ صفات کہاں پہنچ گئی, کیونکہ بڑی قریب نظر آ رہی ہیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں. تو پیغمبر اکرم کا بھی لوگ انتظار کر رہے تھے. یہودیوں نے جلدی دین قبول کیا تھا, بہت سارے یہودیوں نے دین قبول کر دیا تھا بہت جلدی مدینے میں. پیغمبر اکرم نے ہجرت اس لیے کی کیونکہ مدینے والوں نے پیغمبر اکرم کی رسالت کو, نبوت کو پہلے قبول کر لیا. درست ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے سنا ہوا تھا. لیکن ان کا انتظار اور ہمارا انتظار, ہم بھی اپنے مولا کا انتظار کر رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے ان یہودیوں کے انتظار میں اور ہمارے انتظار میں. کیسے؟ انہوں نے جیروسلم کے سرسبز و شاداب علاقے چھوڑ کر مکہ اور مدینہ اور حجاز کے بنجر علاقوں میں زندگی گزارنی شروع کر دی تھی. کیا کیا تھا؟ گرین لینڈ, اچھی جگہ جہاں اچھی زندگی تھی, اس کو چھوڑ کے وہ اس بنجر زمین میں آ کے آباد ہو گئے تھے کہ یہ نہ ہو کہ آخری نبی آئے اور ہمیں معلوم نہ ہو اور ہماری نسل موجود ہو ان کو پتہ نہ ہو. تو کم از کم ہم نہیں ہوں گے, ہماری بعد والی نسل کو وصیت کر دیں گے تو کم از کم ان کو تو معلوم ہوگا. وہ ایسا انتظار کر رہے تھے. لیکن جب پیغمبر اکرم کی ذات آئی تو بہت سارے لوگوں نے دین کو قبول کر لیا پیغمبر اکرم, لیکن بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے پیغمبر اکرم کو قبول نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ کہ پیامبر اکرم اور حق کی بات انہیں ایک طرف بلا رہی تھی اور ان کے مفادات انہیں دوسری طرف بلا رہے تھے، ان کا کاروبار انہیں دوسری طرف بلا رہا تھا. میں کہوں گا سامری کے بچھڑے ان کو دوسری طرف بلا رہے تھے، اللہ کی آواز اور رسول کی آواز ان کو دوسری طرف بلا رہی تھی. انہوں نے کیا کیا، سامری کے بچھڑے کے اندر جو کشش محسوس کی، اپنے آپ کو ٹرینڈ ایسا کیا ہوا تھا کہ دنیا کے ساتھ اٹیچ ہو گئے تھے. انسان جیسی جیسی چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کر لیتا ہے، اسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوا چلا جاتا ہے. میرے دل میں اگر سونے چاندی کی کوئی قدر نہیں تو آپ لا کے ابھی ٹرک کھڑا کر دیں، مجھے کیا پرواہ ہے، میں تو سونے چاندی کا دل دادا ہی نہیں. اور دوسری طرف اگر مجھے کوئی بتا دے کہ میرے مولا کی زیارت ہو جائے گی، یہاں سے 500 میل پیدل چل کے جانا پڑے گا، تو میں ابھی چل پڑوں گا اپنے مولا کی زیارت کے لیے. مومن کیوں موت سے نہیں ڈرتا؟ مومن موت سے کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ موت ہی وہ پردہ ہے جو پار کروں گا تو اپنے مولا کی زیارت کروں گا. درست ہے، ڈرتا تو وہ ہے نا، ڈرتا تو وہ جس کو پتہ نہ ہو کہ آگے کیا ہونا ہے. جس کو پہلے ہی پتا ہو میں پہلے سے ہی مولا کے ساتھ اتنا مانوس ہوں کہ مولا کی زیارت ہوگی اور یقین ہوگا میرے کردار اور عمل میں وہ چیز موجود ہے کہ میں اپنے مولا کی زیارت کر پاؤں گا، تو پھر موت سے ڈرنا کیا. تو انسان کو چاہیے وہ تیاری کرے. امام کے ظہور کا اگر وقت قریب ہے تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر خیبر کی جنگ لڑنی پڑتی ہے. ہمیں پھر اس چیز کو دیکھنا ہے، یہ نہ ہو کہ ہماری اٹیچمنٹس کہیں اور بلا رہی ہوں اور مولا ہمیں کہیں اور بلا رہا ہوں. یہ سامری کے بچھڑوں سے بچنا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد علی محمد. ذکر کیا تھا، تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن اس دن گفتگو ہماری کسی اور طرف نکل گئی. آج بھی گفتگو، پتہ نہیں یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم بات کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہیں، کہیں کہیں سے باتیں کہاں کہاں نکل جائیں، لیکن انشاءاللہ موضوع سے آگے پیچھے نہیں جا رہے، کیونکہ جو بھی ذکر ہوتا ہے بات ادھر ہی آ کے میرے مولا کے اوپر ہی ٹھہرتی ہے. صلوات پڑھ دیے ایک بار پھر محمد و آل محمد. دین اسلام کا پیغام آیا، پیغام آیا اور مخالفتیں شروع ہو گئیں. جیسے دین کا پیغام آتا ہے نا، ہم لوگ بھی زندگی میں دیکھتے ہیں دنیا جہان کی الٹے سیدھے کام کرو، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا. جیسے دین پہ آنا شروع کرتا ہے نا، انسان فوراً ٹوکنے لگے، کیا کرے یار، داڑھی رکھ لی تم نے یار، یہ تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کے لیے، ابھی بچے ہو یار، داڑھی رکھ لی، فیشن کی رکھی ہوگی، ٹوکے مارنی شروع کر دے. نماز پڑھے یہ لے چل بھائی، اس کو مسلح ڈالو بھائی، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ جب بھی انسان دین کی طرف آتا ہے نا، وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. پیغمبر اکرم نے کئی سالوں تک اپنے آپ کو کفار کے مجمع میں، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جو کبھی مسافر کو نہیں چھوڑا کرتے تھے، جو کسی غریب اور کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کرتے تھے، اس معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو دو چیزیں اپنی صفات منوائیں، ایک صادق اور ایک امین. جو معاشرہ سچ جانتا ہی نہیں تھا، جو امانتداری جانتا ہی نہیں تھا، ان معاشرے میں ان لوگوں سے منوایا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی ہوں، اور سب نے تسلیم کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں بنا. ٹھیک ہے نا، مسئلہ کب بنا؟ جب پہاڑ پہ بلایا اور کہا اے لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس طرف ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا، ہم یقین کر لیں گے کہ آپ حملہ کرنے والا ہے. کسی نے نہیں کہا کہ ہم جھانک کے دیکھ رہے ہیں، پہاڑی کے اوپر سے تو جھانکنے میں ایک منٹ لگتا ہے نا. ان کسی نے نہیں کہا کہ ہم پہلے دیکھیں گے پھر بتائیں گے، کہا کہ ہم یقین کر لیں گے. کہا اگر میری بات کا اتنا یقین ہے تو آج یقین کر لو اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے. جتنے سالوں کی محنت سے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا تھا، وہ ساری چیز دھڑم سے نیچے گر گئی. اس نے کہا جی لو جی، محمد نے ایک نیا دین نکال لیا ہے، اور یہاں سے اختلافات کا آغاز ہوا. پیغمبر اکرم کا کام بڑھتا چلا گیا، شہادتوں کے بازار گرم ہوتے چلے گئے. حضرت عمار یاسر کی والدہ پہلی شہیدہ، میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی. کیسے شہید کیا گیا؟ اونٹ کے ساتھ باندھ کیا گیا، دو اونٹوں کے ساتھ، اور مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا گیا کہ ان کا جسم دو ٹکڑے ہو گیا، اور پوچھی صرف ایک بات، کہی صرف ایک بات، صرف یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دو تو ہم کہہ دیں گے. ہم جیسا ہوتا کہتے چلو بھائی نہیں کہتا، بعد میں پھر کہنا شروع کر. ان کے ایمان اس درجے پہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی وحدانیت سے دور ہونا انہوں نے پسند نہیں کیا، موت کو گلے لگا لیا. لیکن دیکھیے ایمان کا درجہ کیا تھا. اسلام پھیلتا چلا گیا، اب کیا کیا انہوں نے کہا کہ اب زور زبردستی کا زمانہ آ گیا. انہوں نے کہا جنگ کے لیے تیار کر لو. 313 ادھر سے، 1000 کا لشکر کفار کا، تیر تلواریں گھوڑے نیزے ٹرینڈ فوج 1,000 کی اور 313 لوگ جو غریب مفلس بے سہارا غلام کمزور قسم کے معاشرے کے لوگ تھے یہ دوسری طرف, لیکن کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ایمان ضرور تھا. اور 313 کو اللہ نے غلبہ دے دیا کہ ان پر 1,000 کے لشکر پہ غالب کر دیا اللہ نے. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد ہوئی, جنگ خندق ہوئی, تمام جنگیں ہوتی رہیں, کسی جنگ کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا. جنگ خندق میں سب نے دیکھا نا کہ جب ایک نہر کھود دی گئی, گڑا کھود دیا گیا کہ ادھر سے حملہ نہ ہو سکے, اور آ کے عمر بن عبد وہ پار کر کے آ گیا, پیغمبر اکرم نے کہا کوئی ہے جو اس کا جواب دے, کوئی نہیں بڑھتا. ایک حضرت امیر المومنین تھے جو کھڑے ہو گئے, کہا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھو بھائی کوئی ہے جو اس کا جواب دے, سب پھر خاموش. پھر حضرت امیر المومنین کھڑے ہوئے, تیسری بار جب پھر کہا کوئی نہیں کھڑوا, پھر میرے مولا کھڑے ہو گئے. دیکھیے اگر رسول پاک کہے کہ اس کا جواب دو اور لوگ اس کی اطاعت نہ کریں تو ایمان کیا باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا. وہی بات پہ عمر اکرم نے کہہ دی, جس وقت حضرت امیر المومنین جا رہے تھے کہا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی صرف اسلام بچانے کے لیے نہیں گئے, لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے گئے. اگر علی تلوار نہ نکالتے سب کا ایمان ختم ہو چکا تھا یہاں پہ. اگر نہیں جاتے علی تو حضرت پیغمبر اکرم کے کال کی کوئی جواب نہیں ملا نا, سب کا ایمان ختم ہو گیا تھا. لیکن یہ جنگ بھی ہو گئی, فتح حاصل ہو گئی, سب کچھ ہوا. اس میں سے کسی ایک جنگ کو اللہ نے فتح مبین نہیں کہا. اس کے بعد ایک ایسی جنگ ہوئی جہاں مسلمانوں نے کفار کے شہر کو مکے کو گھیرے میں لے لیا, مسلمانوں کے لشکر نے. رات کو آگ جلی, مشرکین مکہ کا سردار ابو سفیان نکلتا ہے دیکھنے کے لیے کہ پہاڑوں میں روشنی کیسی ہے. مسلمان اس کو گرفتار کر کے پیغمبر اکرم کے سامنے لے آتے ہیں, اور لانے کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تشہد پڑھ کے کہا میں مسلمان ہو گیا. بتائیے اسلام نام ہے سبمیشن کا, یہ ہوا سرنڈر. سرنڈر اور سبمیشن میں تھوڑا سا فرق ہے, ہوتا ایک ہی ہے کہ انسان سر تسلیم خم کر لیتا ہے کہ جو تم کہو گے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. لیکن فرق یہ ہے کہ سرنڈر انسان مجبور ہو کے کرتا ہے, سبمیشن انسان کنونس ہو کے اپنی مرضی سے کرتا ہے. ابو سفیان کا میں تیزی سے گزر رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت کرنا چاہتا ہوں آپ سے اور وقت بہت تھوڑا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ سبمیشن اپنی مرضی سے ہوتا ہے, سرنڈر مجبور ہو کے کیا جاتا ہے. یہ ابو سفیان نے سبمیشن کیا یا سرنڈر کیا؟ سرنڈر کیا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, جنہوں نے دین کے آگے سبمٹ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ دین کو اوپر اٹھایا ہے, اور جنہوں نے سرنڈر کیا ہے انہوں نے دین کا تباہ کیا ہے. ایک بات اور کرتا چلو, ہم بھی وہ کہتے ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ دین کے بغیر ایمان کے بغیر کوئی بھی دنیا سے نہیں جاتا, کوئی بھی, حتیٰ کہ یزید بھی ایمان کے بغیر دنیا سے نہیں گیا. خطرناک بات کر گئے, جگانے کے لیے کی ہے میں نے. صلوات پڑھ دے ایک محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دے ایک محمد و آل محمد. یزید بھی ایمان کے بغیر نہیں جاتا, واقعی صحیح بات کی ہے میں نے. ایمان کے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا. کوئی ایمان لاتا ہے جب حقائق کو دیکھتا ہے, حقیقت کو دیکھتا ہے ایمان لاتا ہے. کوئی جب اس وقت ملک الموت کی شکل دیکھتا ہے تو پھر ایمان لاتا ہے. لیکن وہ جو ملک الموت کو دیکھ کے ایمان لانا ہے وہ کسی فائدے کا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انسان, قرآن کی آیت نا کہ جب ان کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اب ایمان لاتے ہیں, کہا اب ایمان فائدے کا نہیں. وہ تو ایمان لانا ہی لانا ہے, مزہ تب ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی مرضی, یعنی سبمیشن کرو. وہ تو سرنڈر ہوا نا, جب ملک الموت کو دیکھا تو اب خوف سے کر رہے ہو تو سرنڈر کر رہے ہو. اللہ کو سبمیشن چاہیے, سرنڈر نہیں چاہیے. ایک بات اور کر دو, یہ بوڑھا ہمارے لوگوں میں نا, انسان جب 80 سال سے اوپر 90 سال سے اوپر ہوتا ہے پھر بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے, بوڑھا پھر بھی نہیں ہوتا. درست میں جو بات کرنے لگا, وہ کہتے ہیں کہ گرگ خونی وقت آخر می شود پرہیزگار, خوفناک بھیڑیا بھی آخری عمر میں آ کے پرہیزگار ہو جاتا ہے, درست ہے, وہ شکار نہیں کرتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے. جوانی میں دین کی طرف آنا سبمیشن ہوا کرتا ہے, اور بڑھاپے میں دین کی طرف آنا, میں نے نہیں کہا, آپ لوگوں نے کہا, درست ہے. میں نے پہلے کہہ دیا بڑھاپا 90 سال کے بعد شروع ہوتا ہے, درست ہے, 90 سال کے بعد شروع ہوتا ہے بڑھاپا. نہیں ہوتا نا, جب تک کالے بال ایک بھی آپ کے داڑھی میں مونچھ میں کسی کونے میں موجود ہے نا تو جوانی موجود ہے. کالے بال جوانی کی نشانی ہے, تو ایک بھی موجود ہے تو جوانی موجود ہے, پرواہ نہیں, فکر نہیں کرے اس کی, درست ہے. لیکن یہ جو آخری عمر میں بڑھاپے میں انسان آتا ہے تو یہ دین اس کو پھر بھی نہیں, محمد و آل محمد پھر بھی اس کا نہیں لوٹاتے. لیکن آخری عمر میں انسان مانگنے کے لیے آتا ہے, جوانی میں دین کے پاس آتا ہے تو دینے کے لیے آتا ہے. جوانی میں انسان دینے کے لیے آتا ہے. ہم کربلا کے ماننے والے ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم سب جب بھی کبھی بات ہوتی ہے نا, پرابلم ہوتی ہے, مولا میری نوکری گئی, مولا قرضے ہیں میرے اوپر, مولا گھر والی کوئی نہیں ہے, شوہر نہیں ہے میرا, پروردگارہ میری مدد فرما, مولا میری مدد فرما, بچہ نہیں ہے میرا, اولاد نہیں ہے, نوکری نہیں ہے, کوئی بھی چیز نہیں ہے, مولا یہ کر, مولا وہ کر, مولا یہ کر وہ کر. امام حسین کربلا کے لیے نکلے مدینے سے, دیکھیے پورے سفر میں کسی ایک مقام پہ نظر نہیں آتا کہ جہاں مولا حسین نے یہ کہا ہو کہ پروردگارہ مجھے یہ چاہیے. کبھی نہیں کہا کہ پروردگارہ مجھے یہ چاہیے, بلکہ مولا حسین, دیکھیں مکتب عشق, میں نے اس دن پچھلی تقریر میں جو ہماری بات ہوئی تھی, میں کہا ہمارا مکتب مکتب عشق ہے, اور عشق میں خود سے بے خود ہونا ضروری ہے, اور ولائے محمد و آل محمد کا جام پیے بغیر انسان خود سے بے خود ہو ہی نہیں سکتا. یہ مکتب عشق میں انسان کے لیے, اور پھر دنیا کی ہر خوشی انسان کو حصول سے ملتی ہے. کوئی چیز حاصل ہو, پیسہ مل گیا, گھر والے مل گئے, بچے مل گئے, نوکری مل گئی, گاڑی مل گئی, بنگلہ مل گیا, ان چیزوں سے انسان کو جب چیز ملتی ہے تو خوشی ملتی ہے, لیکن عشق میں جب ہاتھ سے چیز جاتی ہے تو خوشی ملتی ہے. عشق میں جب ہاتھ سے چیز جاتی ہے تو پھر خوشی ملتی ہے. مولا حسین کے پیروکاروں سے میری گزارش ہے کہ جب مولا چلے مدینے سے, تو مدینے سے چلتے ہوئے یہ نہیں کہا پروردگارہ یہ چاہیے, پروردگارہ وہ چاہیے, پروردگارہ وہ چاہیے, کہا پروردگارہ تجھے کیا چاہیے, تجھے علی اکبر چاہیے, تجھے قاسم چاہیے, تجھے زینب کی چادر چاہیے, تجھے حسین کا سر چاہیے, تجھے علی اصغر چاہیے, تجھے کیا چاہیے. یہ مکتب عشق ہے اور ہم ان کے پیروکار ہیں. ہمیں اس لیول پر آ کر سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں, اس سے پہلے کوئی بات نہیں, ہماری چھٹی چل رہی تھی, اس سے پہلے ہماری چھٹی تھی, وہ بریک ہوتی ہے نا جس وقت, تو بچے جاتے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, پھر جب اس کا گھنٹی بجتی ہے, اب وہ گھنٹی بج رہی ہے کہ میرے مولا آنے والے ہیں, اب بریک ٹائم ختم, اب سچائی باتیں شروع, اب کلاس شروع ہونے والی ہے, امام کا ظہور ہونے والا ہے, ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں, مہلت ختم, فرائض ختم, اب باقی تمام باتیں چھوڑ کر پرائیورٹی میرے مولا کی آمد کی. اگر ہم علی کا نعرہ لگانے والے ہیں تو آخری علی آنے والا ہے, اگر ہم کربلا کے ماننے والے ہیں تو آخری کربلا برپا ہونے والی ہے, اگر ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں تو آخری حسین آنے والے ہیں. آخری حسین آ کے یہ نہ کہیں کہ حل من ناصر ینصرنی, کوئی ہے جو میری مدد کرے, نہیں, جب آخری حسین آئیں تو ہم وہاں پر موجود ہوں, جو کمی موجود ہے ہمارے اندر اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. عام فوج میں دنیا کی بھرتی ہونے کے لیے کچھ صفات ہیں وہ ہونی چاہیے, تو اس کے بعد انسان بھرتی ہوتا ہے. میرے مولا حسین جو پورا آفاقی دین لے کے آ رہے ہیں اور ساری انبیاء کے وارث ہیں, جو 124,000 نبیوں کے وارث ہو کے آ رہے ہیں, ان کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے, الحمدللہ مولا حسین کی مجالس کے صدقے میں سب کو معلوم ہے, وہ صفات کے ساتھ خود کو تیار کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں مولا میرے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں, میں اس قابل ہوں, خود کو اس قابل بنائیں کہ ہم مولا کی فوج میں بھرتی ہوں. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ بھرتی ہونے کے قابل نہیں ہوتا, ان کے لیے چراغ بجھائے ہو جاتے ہیں, وہ کہیں کہ جاؤ بیعت سے بھی آزاد کرتا ہوں, جنت کی بھی گارنٹی دیتے ہوں, چلے جاؤ, لیکن ہم کہیں کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں, جینا بھی آپ کے ساتھ, مرنا بھی آپ کے ساتھ, جنت اس کو ملے جو جنت کے طلبگار ہیں. مولا ہم تو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. جنگ مکے تک, فتح مکے تک جنگ کا ایک انداز تھا. دشمن کی فوج ادھر, حق کی فوج ادھر, اسلام کی فوج ادھر, دونوں کے درمیان لائن ہوا کرتی تھی. پہچانے جاتے تھے کہ یہ سپاہی اسلام کی طرف کا ہے, یہ کفر کی طرف کا سپاہی ہے. مشخص ہوتا تھا فتح مکہ تک. فتح مکہ کے بعد جنگ کا انداز بدلا. لوگوں نے ایک نئی جنگ کی بنیاد ڈالی جو اسلام کے ذریعے اسلام سے لڑی گئی. اسلام کے خلاف جنگ اسلام کے ذریعے لڑنے کا آغاز فتح مکہ میں مسلمانوں میں پہلی بار ہوا, اور وہ آج تک جاری ہے. میرے مولا کی مظلومیت یہ تھی کہ جنگ بدر میں وہ لڑے, جنگ احد میں لڑے, جنگ خندق میں وہ لڑے, ہر جنگ میں وہ لڑے جہاں معلوم تھا کہ مقابل کون ہے اور ہم کون ہیں, حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. اس کے بعد جو جنگ میرے مولا نے لڑی اس میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے, کون حق کا ساتھ دینے والا ہے کون باطل کا ساتھ دینے والا ہے. نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں ادھر بھی اذانیں ہو رہی ہیں, ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں ادھر بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, ادھر بھی حج و زکات دیے جا رہے ہیں ادھر بھی حج و زکات, ادھر بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں ادھر بھی محمد رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں, ادھر بھی قرآن پڑھے جا رہے ہیں ادھر بھی قرآن نیزوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں. ایسے دور میں پھر حق اور باطل کی جہاں تمیز ختم ہو جائے لوگوں کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. میرے مولا کی تمام زندگی جہاد میں گزری نا, تمام عمر میرے مولا کی جہاد میں گزری. تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. جزاک اللہ مولا جزائے خیر دے کہ تمام عمر جہاد میں گزری, اور یہ وہ ہستی تھی جس نے تمام عمر اگر تلوار نکالی تو یا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یا اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے, اور ہمیشہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھا, کبھی اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی. جہاد کون سا سخت ہوتا ہے؟ جو اپنی طبیعت کے خلاف کیا جائے. یعنی ابھی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا, دل نہیں چاہ رہا, کہتے ہیں اگر اٹھ کے انسان نماز پڑھتا ہے نا وہ وضو کرتا ہے, وہ وضو ہی کئی نمازوں سے اوپر فضیلت میں بلند ہوتی ہے. اور جو طبیعت کے خلاف کیا جائے, جو اپنے آپ کو مجبور کر کے زبردستی کیا جائے اپنے ساتھ, اپنے آپ کو کھینچا جائے جس میں. مولا کا یہ تمام جہاد مولا کی طبیعت کے مطابق تھا. مولا کی طبیعت ہی ایسی تھی حق کے لیے کھڑے ہو جانے والی. اگر کہیں پیغمبر اکرم ہجرت کر رہے ہیں تو ان کے چارپائی پہ بستر پہ لیٹ گئے, جہاں موت سر پہ منڈلا رہی وہ آرام سے سوئے ہوئے, کیونکہ موت کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں تھا. کہتے ہیں میں نہیں دیکھتا کہ موت مجھ پہ آ پڑتی ہے یا میں موت پہ جا پڑتا ہوں, میرے مولا